الله السميع العليم من الشيطان من اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين، وهو أصدق الصادقين: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس إلى البيت ويطهركم تطهيرا. صلوات خدا عند عالم. قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ یقیناً اللہ نے یہ ارادہ کر لیا ہے اہل بیت کہ آپ سے ہر طرح کی برائی کو، ہر طرح کی گندگی کو، ہر طرح کی خرابی کو دور رکھے، اور آپ کو اس طرح پاک و پاکیزہ رکھے جو پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق. عزیزان گرامی، ہمارے آپ کے درمیان جو باتیں چل رہی ہیں ان میں کل جو بات ڈسکس ہوئی وہ یہ تھی کہ صحابہ نے مولا علی کے تعلق سے کوئی بہت اچھا رول نہیں پلے کیا. میں سب کو نہیں کہتا، مگر کچھ ایسے بھی تھے جو حکومت کے دباؤ میں یا پیسے کی لالچ میں یا اپنے اور اپنے بال بچوں کی جان کے ڈر سے حق کے خلاف بولے، اور کچھ نے حق کے خلاف سنا اور راضی رہے. ذاتی زندگی میں آدمی کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا ہے، ہمیں زیادہ کسی پر کمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر رہبر بنانے کے لیے تو ہمیں اسے چیک کرنا ہی پڑے گا. دیکھیے، سوال یہ ہے کہ یہاں کسی آدمی کی دکان ہے، یہ مثال ہے، اصلیت نہیں ہے کہ آپ کسی دکاندار سے جا کے لڑ لیجیے. اس کے متعلق کچھ ایسی خبریں بھی ہیں کہ ان کے پیسے لے کے نہیں دیے اور ان کا مال ادھر سے ادھر ہو گیا، اور ان کے ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم وہاں کھڑے ہو کر اس کمنٹ کیا کریں کہ دکاندار کیسا ہے. لیکن اگر کبھی ہمارا بزنس پارٹنر وہ بن رہا ہے، تب تو ہمیں چیک کرنا پڑے گا نا کہ آدمی ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. تو یہی معاملہ عزیزان گرامی ہے کہ کون کیسا ہے کون کیسا نہیں ہے وہ جانے، خدا جانے، لیکن جب ہم کسی کو اپنی رہبری کے لیے چنیں گے تب تو چیک کریں گے کہ صحیح ہے کہ نہیں ہے. تو رہبری کے لیے ہم ایسے آدمی کو کیسے چن لیں جو دولت کی لالچ میں، آل اولاد کی لالچ میں، اپنی زندگی کی محبت میں خلاف حق کہتے. لہذا ہم نے ایسے لوگوں کو رہبر نہیں بنائے. میں نے کل آپ کے سامنے مثال پیش کی ایک دوسری، کیا ایسے لوگ جنہوں نے امام حسن امام حسین کو چھوڑ کے معاویہ اور یزید کو لے لیا, تو جو امام حسن امام حسین کو چھوڑ کے معاویہ اور یزید کو لے لیں ان پر ہم کیا بھروسہ کریں اور کیا ان کو اپنا رہنما بنائیں؟ عزیزان گرامی, بچے اس بات کو غور سے سنے ہیں کہ پورا زبردست چکر چلایا ہے مسلمانوں نے ہمارے خلاف, اور یہ الزام ہم پر لگایا جاتا ہے کہ شیعہ گمراہ ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں. کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ صدر اول کو نہیں مانتے ہیں. سنیے رہا, ابھی میں جو کہوں گا اس کو ایکسپلین کروں گا. شیعہ بیٹھے ہوئے ہیں اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ صدر اول کو نہیں مانتے ہیں, اور دوسرے یہ کہ یہ حضرت علی کو مانتے ہیں, رسول اللہ کو نہیں مانتے ہیں. اور یہ ایسی باتیں مانتے ہیں جو خلاف اسلام ہیں. ایک ایک چیز میں ایکسپلین کروں گا. صدر اول میں تین جنریشن ہیں. صدر اول میں جس کو مسلمان صدر اول کہتے ہیں, یعنی ارلی پیریڈ اسلام کا صدر اول سے مراد ارلی اسلامک پیریڈ, جو رسول سے ملا ہوا ہے بالکل, اس کو صدر اول کہا جاتا ہے. چونکہ یہ ٹرم ہے, زیادہ میں چاہتا ہوں اس کو بچوں کو ایکسپلین کروں کہ واقعی صدر اول, صدر اول کیا. صدر اول مینس ارلی اسلامک پیریڈ, ابتدائی اسلامی زمانہ, جو رسول اللہ سے ملا ہوا تھا. اس میں تین جنریشن ہے. پہلے وہ لوگ جنہوں نے رسول اللہ کی زیارت کی, پہلا جو طبقہ ہے صدر اول میں, وہ ان لوگوں کا ہے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے رسول اللہ کو دیکھا. وہ لوگ صحابی کہلاتے ہیں. کیا کہلاتے ہیں؟ صحابی, جنہوں نے اپنی آنکھوں سے رسول اللہ کو دیکھا. دوسرے وہ لوگ جنہوں نے رسول اللہ کو تو نہیں دیکھا مگر ان لوگوں کو دیکھا جنہوں نے رسول اللہ کو دیکھا. یعنی رسول کو تو نہیں دیکھا مگر صحابیوں کو دیکھا. یہ کہلاتے ہیں تابعی. نام یاد رکھیے گا, یہ لوگ کہلاتے ہیں تابعی, جنہوں نے رسول اللہ کی زیارت تو نہیں کی مگر صحابہ کرام کو دیکھا. پھر تیسری جنریشن آتی ہے, جنہوں نے صحابہ کو تو نہیں دیکھا, اتنے بعد میں پیدا ہوئے کہ جو صحابی حضرات تھے ان کا بھی انتقال ہو گیا تھا, لیکن ان لوگوں کو دیکھا جنہوں نے صحابہ کو دیکھا تھا. اب کیا صحابہ کو تو نہیں دیکھا انہوں نے، مگر ان کو دیکھا جنہوں نے صحابہ کو دیکھا تھا. یہ کہلاتے ہیں تبع تابعی. تو تین ہوئے، جس نے رسول اللہ کو دیکھا وہ صحابی، جس نے صحابہ کو دیکھا وہ تابعی، جس نے تابعین کو دیکھا وہ تبع تابعی. یہ تین جنریشن لگ بھگ رسول اللہ کے 100 برس کے اندر ہے، 100 کچھ برس میں. اور یہ پیریڈ جو ہے یہ صدر اول کہلاتا ہے. اور کیا ہم نے یہ صدر اول کہلاتا ہے. اس کے گرد مسلمانوں نے ایک سرکل کھینچا ہے، اور جس نے بھی اعتراض کیا کچھ آئیں اور صدر اول کو نہیں مانتے، فوراً ہم کو انہوں نے دوڑایا، نہیں آپ صدر اول کو نہیں مانتے. ارے ابھی کیا مانے صدر اول کو؟ صدر اول کے لوگوں نے مولا علی کو برا کہا، صدر اول کے لوگوں نے امام حسن کو زہر دیا، صدر اول نے امام حسین کو شہید کیا. کون سے بڑے بڑے کارنامے ہیں صدر اول کے؟ آپ مجھے بتائیے. ارے آپ شیعہ لوگ صحابہ کو نہیں مانتے، تابعین کو نہیں مانتے، تبع تابعین کو نہیں مانتے، یہ اپنے اماموں کو مانتے ہیں، کسی کو مانتے ہی نہیں. ہمارے امام کہیں باہر سے آئے تھے، آپ بتائیے. یہ سب صحابہ کرام و تابعین و تبع تابعین یہ سب عرب تھے، رسول اللہ کے پاس بیٹھنے والے تھے. ہمارے امام کہیں ہندوستان سے آئے تھے، چین وین سے آئے تھے، کہاں سے آئے تھے؟ آپ بتائیے مجھے. میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، میرا اور کوئی کام نہیں ہے مجلسوں میں. میں آپ کو ان چیزوں کی طرح متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ متوجہ ہو جائیں تو یہ کہیں یہ تو سامنے کی بات تھی، یہ تو ہمیں معلوم تھی. میں آپ کو کوئی نئی بات نہیں بولتا ہوں. تقریر کرنے والا یہ کہتا ہے بھائی نئی بات سنیے، میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں پرانی سنیے. اور ظاہر ہے اتنے برسوں سے جو پڑھ رہا ہوگا پرانا تو پڑھے ہی گا، نیا پڑھے گا بھی کہاں سے. تو ہم پر یہ الزام ہے کہ ہم صدر اول کو نہیں مانتے، یعنی صحابہ کو نہیں مانتے، تابعین کو نہیں مانتے، تبع تابعین کو نہیں مانتے. ڈیفینیشن میں دے چکا ہوں، اب آپ کو یاد ہوگی. جن نے رسول کو دیکھا وہ صحابی ہیں، جن نے صحابہ کو دیکھا وہ تابعی ہیں، جن نے تابعین کو دیکھا وہ تبع تابعی ہیں. اب سنیے، جب سن لیجیے گا تو کہیے گا ہاں یہ تو سامنے کی بات ہے. ہم نے جتنا اسلام لیا ہے سب یا صحابہ سے لیا ہے، یا تابعین سے لیا ہے، یا تبع تابعین سے لیا ہے. اس لیے کہ ہمارے 12 امام ہیں، 12 میں 3 صحابی ہیں. مولا علی صحابی ہیں، امام حسن صحابی ہیں، امام حسین صحابی ہیں. دیکھیے ہمارے 12 اماموں میں 3 امام صحابی ہیں جن نے رسول اللہ کو خوب اچھی طرح دیکھا، ایسا دیکھا جیسا دنیا میں کسی نے نہ دیکھا. ان کے سینے پر بھی بیٹھے، ان کی پشت پر بھی بیٹھے، ان کی گود میں بھی رہے، ان کو آنکھ کھول کے دیکھا, مولا علی, امام حسن, امام حسین, یہ ہمارے تین امام صحابی ہیں اور دو امام تابعی ہیں, چوتھے امام اور پانچویں امام. اس لیے کہ تابعی اسے کہتے ہیں جس نے صحابہ کو دیکھا ہو. چوتھے امام نے بہت سے صحابہ کو دیکھا, پھر اپنے دادا کو دیکھا, اپنے چچا کو دیکھا, اپنے باپ کو دیکھا, جو تینوں صحابی تھے. پانچویں امام نے اپنے دادا کو دیکھا, امام حسین کو, اور جابر ابن عبداللہ انصاری نے سلام کہا ان کے, وہ بھی صحابی تھے. تو دو امام ہمارے تابعی ہیں, یعنی چوتھے اور پانچویں امام, اور دو امام چھٹے اور ساتویں امام تبع تابعی ہیں. تو ہم نے جتنا دین لیا, یا صحابہ سے لیا, یا تابعین سے لیا, یا تبع تابعین سے لیا. اب اگر آپ لفظ صحابہ سے کوئی خاص صحابہ کو چاہتے ہو, صلوات پر محمد و آل, عزیزان گرامی, ہمارے جو امام گزرے انہوں نے پورے اسلام کی تعلیم میں ہر قدم پر اسلام کی مدد کی. آپ ایک بات عام طور سے پڑھی جاتی ہے کہ اسلام مٹ رہا تھا انہوں نے بچا لیا, بالکل ٹھیک پڑھی جاتی ہے. لیکن کبھی کبھی یہ بھی سوچئے کہ بارہ اماموں کا جو سلسلہ ہے اس کے اندر ہر امام کے زمانے میں الگ الگ حالات رہے ہیں اور ہر امام نے الگ الگ زمانے میں دین کی اپنے عنوان سے خدمت کی. میں مثالوں سے باتیں سمجھاتا ہوں. دو ملک آپس میں لڑ رہے ہیں اور زبردست لڑائی ہو رہی ہے, تو جو کمانڈر بارڈر پر کھڑے ہیں وہ زبردست فائرنگ کھولے ہوئے ہیں دشمن کے اوپر, اور اسی ملک کا ریپرزنٹیٹو جو یو این او میں بول رہا ہے وہ بڑی پولائٹ زبان استعمال کر رہا ہے اور بڑی مہذب تقریر کر رہا ہے, اور دشمن ملک کے ریپرزنٹیٹو کو بڑے خوبصورت اور احترامی الفاظ میں ایڈریس کرتا ہے. کیا آپ ہمارے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں, آپ ہمارے ساتھ ظلم کر رہے ہیں, ایسا نہ کیجیے. کیا یہ بات صحیح ہے کہ کمانڈر تو وہاں اپنی جان لیے پڑے ہیں اور یہ یہاں آپ جناب کر رہے ہیں؟ کمانڈر جو بارڈر پر ہے اس کی یہی ڈیوٹی ہے کہ فائرنگ میں کمی نہ کرے تاکہ دشمن قریب نہ آ جائے. لیکن جو یو این او میں کھڑا تقریر کر رہا ہے وہ ڈنڈا لے کے اگر دشمن ملک کے آدمی کو مارنا شروع کر دے تو سارا معاملہ چوپٹ ہو جائے گا. اس کے لیے بڑی خوبصورت تقریر ہی بہتر ہے تاکہ دنیا ان کی مظلومی اور ان کی ظالمیت کو سمجھے. اب جو لوگ کہتے ہیں کہ کہ انہوں نے تلوار اٹھائی انہوں نے سلو کر لی, یہ پالیسی الگ الگ کیوں ہے؟ یہ پالیسی الگ الگ نہیں ہے, پالیسی ایک ہی ہے. پالیسی ہے مذہب کو فائدہ پہنچانا. جہاں تلوار چلا کے فائدہ پہنچایا جائے گا وہاں تلوار چلے گی, جہاں سلو سے فائدہ پہنچایا جائے گا وہاں سلو ہوگی. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ پہلے امام جب تک پس ہے خاموش رہنے کا, خاموش رہ کے دین کی خدمت کریں گے. جب وقت ہے میدان میں آنے کا, میدان میں آ کے دین کی خدمت کریں گے. دوسرے امام سلو کریں گے اور 10 برس خاموشی کی زندگی گزاریں گے اور دنیا سے چلے جائیں گے. تیسرے امام بھائی کی شہادت کے بعد 10 برس اسی پالیسی پر رہیں گے. جو لوگ کہتے ہیں دونوں بھائیوں میں اختلاف تھا, ایک نے سلو کی دوسرے نے لڑائی لڑی, ارے کیسی بچکانہ باتیں ہیں. سلح حسن اور جہاد حسینی میں 20 برس کا فرق ہے. ہمیں 20 برس میں دنیا کے سینکڑوں ملک آپ کو دکھا دوں, کبھی لڑتے ہیں کبھی ملتے ہیں. پالیسی میں اختلاف تو جب ہوتا جب ایک طرف امام حسن سلو نامے پر دستخط کر رہے ہوتے, دوسری طرف امام حسین تلوار چلا رہے ہوتے. سلح حسن سن 41 میں, جہاد کربلا سن 61 میں, 20 برس کا فرق. پھر جب حسن سلو کر رہے ہیں تو حسین ساتھ ہیں, جب حسین لڑ رہے ہیں تو حسن کی اولاد ساتھ ہے. فرق کیا ہے؟ اب جب کربلا ہو گئی تو چوتھے امام کا زمانہ آیا. چوتھے امام کے لیے ہمارے بچے یہی جانتے ہیں, وہ صحیح جانتے ہیں کہ ساری زندگی یا عبادت خدا میں بسر ہوئی یا رونے میں بسر ہوئی, یا اپنے بابا پر روتے رہے یا مناجات کرتے رہے, دعائیں پڑھتے رہے, جس کا مجموعہ صحیفہ کاملہ کے نام سے آج بھی موجود ہے. آپ سمجھے یہ کیا تھا؟ کبھی کبھی سوچئے اسے کہ یہ کیا تھا. چوتھے امام کے زمانے میں ایک تو حالات ایسے خراب تھے کہ تبلیغ کے موقع نہ تھے. اگر امام جا کے مجمع کو خطاب کرتے تو اس کا موقع نہیں تھا. امام ہوتا ہے نائب رسول, رسول کا کام ہے ہدایت. امام کے ذمے یہ فریضہ تھا کہ ہدایت کے مشن کو جاری رکھیں. دوسری طرف شہادت حسین نے انسانی ذہنوں میں ایک انقلاب برپا کیا تھا. عزیزان گرامی, یہ باتیں یاد کرنے کی ہیں اور سننے کی ہیں. حسین کی شہادت کے وقت 72 آدمی تھے جو امام کے ساتھ تھے. کہہ لیجئے بہت سو کو خبر نہ ہوگی تو 2-4-5 ہزار ہوں گے, بہت سے قائد ہوں گے تو وہ 2-4-5 ہزار ہوں گے. اس لیے کہ اگر لاکھوں میں ہوتے تو شہادت حسین کی خبر سن کے جگہ جگہ ریوولٹ ہوتے, جگہ جگہ ہنگامے ہوتے, جگہ جگہ تلواریں چلتی, کچھ نہیں ہوا. سال بھر اہل بیت قائد رہے, کچھ نہیں ہوا. تو اگر زیادہ مقدار میں ہوتے تو کچھ نہ کچھ ہوتا. تو ایک طرف تو سن 61 ہجری میں یہ پوزیشن ہے کہ حسین والے علی والے دنیا میں مشکل سے چند ہزار ہیں, اور 20 برس کے اندر اندر بلکہ اس سے بھی کم میں جب مدینہ میں حجاج ابن یوسف ثقفی گورنر ہوتا ہے تو ایک ایک وقت میں 80,000 شیعہ قید میں ہیں. یہ کہاں سے آ گئے شیعہ؟ سوال یہ 80,000 جب قید میں ہیں تو 70,000-80,000 تو آزاد بھی ہوں گے, یہ ایک ایک ہی کہاں سے آ گئے 80,000؟ یہ کربلا کے واقعے نے لوگوں کو کنورٹ کیا. واقعہ کربلا نے لوگوں کے ذہن بدلے. واقعہ کربلا کے بعد دنیا میں ہزاروں ہزار آدمی شیعہ ہوا, اس لیے کہ ان کی سمجھ میں حق آیا اور شیعیت کو ایک زبردست تحریک ملی, ریوائیول ہوا اس پر. تو اس مشن کو آگے بڑھانے والے بھی سید سجاد تھے. تو جو دو باتیں آپ نے سنی ہیں کہ امام یا گریا کرتے تھے یا دعائیں پڑھتے تھے, تو دعاؤں کے ذریعے وہ اپنا وہ مشن آگے بڑھا رہے تھے بحیثیت نائب رسول کے جو ان پر ذمہ داری تھی. اس لیے کہ اگر میں اس مسجد میں تقریر کر رہا ہوں تو میری زبان بند کی جا سکتی ہے, لیکن میں اگر مسجد کے کونے میں بیٹھا اللہ سے دعا مانگ رہا ہوں تو اس کے اوپر کون سا قانون لاگو ہوتا ہے؟ اس پر قانون لاگو ہو سکتا ہے جو تقریر ہو رہی ہے, لیکن ایک آدمی کونے میں بیٹھا ہے مسجد میں, چیزیں نہ بولتا ہے نہ چلتا ہے, وہ اللہ سے کہہ رہا ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے, اللہ ایسا کر, اللہ یہ کر, اللہ تو ایسا ہے, تو ایسا ہے, تو ایسا ہے, ہم ایسے ہیں, ہم ایسے ہیں, ہم ایسے ہیں, اس پر کون سا قانون لاگو ہوگا بتائیے. اور اس کی زبان میں وہ کشش ہے, اس کی دعاؤں میں وہ اثر ہے, اس کی لفظوں میں وہ خوبصورتی ہے کہ جو سنتا ہے وہ تڑپنے لگتا ہے, جو سنتا ہے وہ اس کو یاد کرتا ہے, جو سنتا ہے وہ اس کو لکھنے کی کوشش کرتا ہے. اور وہ دعائیں دیکھیے, تقریریں لکھی جاتی ہیں, اسٹیٹمنٹ اور بیان اور خطبے لکھے جاتے ہیں, دعائیں نہیں لکھی جاتی. جو آپ اللہ سے کچھ مانگ رہے ہوں وہ ایک پرائیویٹ معاملہ ہے, اس کو کوئی لکھے گا نہیں, لیکن ان دعاؤں میں علمی مضامین اور زبان و بیان کی خوبی اس قدر ہے کہ لوگ اس کو بائی ہارٹ یاد کر رہے ہیں, اس کو لکھ رہے ہیں, اور اپنی زبان و بیان کی خوبی اور اپنی علمی عظمت کی بنیاد پر وہ دعا دنیا بھر میں پھیل رہی ہے. اور اس طریقے سے امام مسجد کے گوشے میں بیٹھے ہیں, ان کا میسج ساری دنیا میں عام ہو رہا ہے. تو دعاؤں کے ذریعے چوتھے امام نے اس مشن کو آگے بڑھایا جو ان کے دادا رسول خدا کی طرف سے ان کو عائد ہوتا تھا. اور آنسوؤں کے ذریعے انقلاب حسینی کی پشت پناہی کی. وہ چوتھے امام کے آنسو تھے جنہوں نے مجلسوں کی بنیادیں مستحکم کی جو آج تک یہ سلسلے چل رہے ہیں, جس کی وجہ سے اسلام زندہ ہے اور مذہب کو ترقی ہو رہی ہے. تو عزیزان گرامی یہ چوتھے امام کا زمانہ تھا، پانچویں اور چھٹے امام کا زمانہ، اب وہ وقت تھا جب صحابہ ختم ہوتے جا رہے تھے، تابعین بھی کم ہو رہے تھے، ضرورت اس بات کی تھی کہ اسلامی فقہ مرتب کی جائے، حلال و حرام، جائز و ناجائز، صحیح و غلط، لوگوں کی میموری کے حوالے نہ کر دیا جائے بلکہ کاغذ کے اوپر قلم بند ہو لکھا جائے، لیکن وہ جاہل امت جو صرف حکومت میں دلچسپی لیتی تھی وہ اس فن سے ناواقف تھی کہ فقہ اسلامی کا کمپائلیشن کیوں کر ہو، اسلام کا اسکول آف جورسپروڈنس جو ہے وہ کیسے کمپائل کیا جائے، یہ دینیات جو ہے آپ کی جس کو فقہ کہتے ہیں یہ کیسے مرتب ہو، یہ نہیں جانتے تھے لوگ، وہ حکومت کرنا جانتے تھے، لشکر لڑانا جانتے تھے، مال غنیمت لا کے نوش کرنا جانتے تھے، کیا آگے نہیں، اس کے آگے نہیں جانتے تھے، پانچویں اور چھٹے امام نے اس کام کو مکمل کیا اور اپنے شاگردوں کا ایک حلقہ پیدا کیا جس کے ذریعے سے یہ کام مکمل ہوا، چنانچہ اسلام میں سب سے پہلی فقہ جو کمپائل ہوئی وہ فقہ جعفری ہے، اسلام میں سب سے پہلا اسکول آف جورسپروڈنس جو مرتب ہوا وہ جعفری اسکول آف جورسپروڈنس، امام نے نمونہ دکھایا جس نمونے پر اوروں نے کام کیا، یہ اور بات ہے کہ لوگوں نے ہماری فقہ کو نہیں مانا، یہ تو ذاتی عداوت کی بات ہے، ہم اکثر یہ پوچھتے ہیں کہ اگر امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ قرآن کا یہ مطلب ہے وہ بتائیں، حدیث رسول کا یہ مطلب ہے وہ بتائیں، یہ حلال ہے وہ بتائیں، یہ حرام ہے وہ بتائیں، تو امام جعفر صادق جن کی رگوں میں رسول اللہ کا خون دوڑ رہا ہے کیا ان کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ یہ بتائیں کہ کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز؟ لیکن حکومت چونکہ ہم سے خلاف تھی لہذا حکومت نے ہماری فقہ کو ریکگنائز نہیں کیا اور دوسروں کی فقہوں کو انہوں نے ریکگنائز کیا، اب بات فقہ کی آ گئی تو دو جملے یہ بھی سن لیجئے کہ فتویٰ دینے کا حق ہر ایک کو نہیں ہے، غور کیجیے گا، فتویٰ دینے کا حق ہر ایک کو نہیں ہے، میں فتویٰ دے دوں، آپ فتویٰ دے دیں، یہ بیٹھے ہیں فتویٰ دے دینا ہے، یہ فتویٰ ویلڈ نہیں ہے، فتویٰ دینے کا حق خالی مجتہد کو ہوتا ہے، یعنی جس طریقے سے ریوالور رکھنے کا حق ہر ایک کو نہیں ہے، جس کے پاس لائسنس ہو وہی ریوالور رکھ سکتا ہے. اگر بغیر لائسنس کا ریوالور ملے گا کسی کے پاس تو پکڑا جائے گا, ہے کہ نہیں. ویسے ہی فتویٰ جو ہے وہ سمجھیے ریوالور ہے. فتویٰ جو ہے وہ ریوالور ہے, اس کا لائسنس ہے اجتہاد. جس کے پاس اجتہاد ہے وہ فتویٰ دے سکتا ہے, اور جس کے پاس اجتہاد نہیں ہے وہ فتویٰ نہیں دے سکتا. عالم اسلام میں چار ہی مجتہد گزرے, امام ابو حنیفہ, امام احمد ابن حنبل, امام شافعی اور امام مالک, چار گزرے. تو ان کے بات کو ہم مانتے ہیں کہ بھائی لائسنس ہے, یہ فتویٰ دیں. باقی جو لوگ ہیں وہ فتویٰ نہیں دے سکتے, اس لیے کہ ان کے پاس لائسنس نہیں ہے. تو اب جو ہر سال محرم میں لوگ چھاپتے ہیں کہ عزاداری حرام ہے, یا تو ان چار عالموں کا فتویٰ دکھاؤ کہ عزاداری حرام ہے, ورنہ تم خود تو بغیر لائسنس کا ریوالور رکھے ہوئے ہو اور ہم سے کہہ رہے ہو قاعدے کی پابندی کرو. آپ انصاف سے بتائیے کہ یہ کیا تماشا ہے. ہمارے پاس سب سے پہلے جو چیز تیار ہوئی وہ فقہ جعفری, جو پانچویں اور چھٹے امام کے زمانے میں مرتب ہوئی, اور پھر چھٹے اور ساتویں امام کے زمانے میں جب بنی عباس پر سر اقتدار آ گئے تو اسلام کے خلاف اور ہمارے مذہب کے خلاف زبردست سیاسی موومنٹ چلنے لگے. عزیزان گرامی, یہ باتیں بھی کبھی کبھی کانوں میں پڑی رہ جائیں ہمارے بچوں کے تو اچھی بات ہے. حالانکہ اس میں بعض ٹکڑے بڑے سوکھے خشک ہوتے ہیں جو مجلس کے مزاج کے نہیں ہوتے, لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے نوجوانوں کو ایک آئیڈیا یہ بھی ہو جائے کہ ہمارے اور امام جن کا نام ہم جانتے ہیں ان کے واقعات نہیں جانتے, وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ خالی مظلومی کے عالم میں گھر میں بیٹھے رہے. نہیں, ہر امام نے زبردست کارنامہ انجام دیا ہے. یہ اور بات ہے کہ ہماری نالج میں نہ ہو. تو پانچویں اور چھٹے امام کے پیریڈ میں ہماری فقہ کمپائل ہوئی, اور چھٹے امام کا زمانہ ختم ہوتے ہوتے بنی عباس پاور میں آ گئے تھے. بنی عباس کی پوری تحریک سیاسی تھی, نام بھی ان کا سیاسی تھا. انہوں نے آن کے ہمارے اوپر جتنا زبردست حملہ کیا ہماری آئیڈیالوجی پر, ہماری آئیڈیالوجی پر جتنا زبردست حملہ بنی عباس نے کیا اتنا زبردست بنی امیہ نے نہیں کیا. ہمارے گھر میں آن کے انہوں نے رخنا ڈالا, اور اسماعیلی سے اسپانسرڈ بائی بنی عباس. اس لیے کہ خاندان کے تھے, یہ گھر کے اندر کے تھے, یہ جانتے تھے کس لڑکے کا مزاج کیا ہے, کس کا نیچر کیا ہے, کون کیسا ہے. انہوں نے گھر کے اندر سے آدمی لیا. دیکھیے امام موسیٰ کاظم پر جو وقت پڑا ہے, وہ آپ سمجھیے کہ ایک حساب سے امام حسین پر وہ وقت نہیں پڑا جو امام موسیٰ کاظم پر پڑا. آپ کہیں گے کن معنوں میں؟ اس کی وجہ یہ کہ امام حسین کا جس سے مقابلہ ہے اس کا نام ہے یزید. کوئی بھی آدمی جس میں ذرا سی عقل ہے اس سے آپ کہیے ارے بھائی سوچو حسین و یزید کا کیا مقابلہ, کچھ ہندہ کا پوتا, کچھ خدیجہ کا نواسا, کچھ علی و فاطمہ کا بیٹا, کچھ معاویہ کا بیٹا, ابو سفیان کا پوتا, کچھ محمد کا نواسا. ماں ان کے باپ کو دیکھو, ان کے باپ کو دیکھو, ان کی ماں کو دیکھو, ان کی ماں کو دیکھو, ان کے خاندان کو دیکھو, ان کے خاندان کو دیکھو, ان کے کیریئر کو دیکھو, ان کے کیریئر کو دیکھو, ان کے کیریکٹر کو دیکھو, ان کے کیریکٹر دیکھو. تو اگر ذرا سبھی اس کے اندر انصاف ہے تو دو منٹ میں کنوینس ہو جائے گا. مگر امام موسیٰ کاظم کے مقابلے میں جو گھر میں سامنے کھڑے ہو گئے, حضرت اسماعیل تو انتقال کر گئے تو ان پر الزام نہیں, مگر ان کے بھائی یحییٰ جو کھڑے ہو گئے سامنے, ان کا اور امام موسیٰ کاظم کا جو مقابلہ ہوا وہ کتنا مشکل تھا. جو ان کے باپ ہیں وہ ان کے باپ ہیں, جو ان کے دادا ہیں وہ ان کے دادا ہیں, جو ان کے نانا ہیں وہ ان کے نانا ہیں. اگر نسل فاطمہ سے یہ ہے تو نسل فاطمہ سے وہ بھی ہیں, اگر علی ان کے دادا ہیں تو علی ان کے بھی دادا ہیں, اگر حسین ان کے دادا ہیں تو حسین ان کے بھی دادا ہیں. دیکھیے ہے مشکل کہ نہیں, آپ مجھے بتائیے ہے مشکل کہ نہیں. وہاں آسان تھا سمجھانا کہ بھائی سوچو کہاں فاطمہ کہاں ہندہ دیگر خانہ, تو آدمی کی ایک منٹ میں سمجھ میں آ جائے. یہاں یہ ہے کہ اگر ان کی دادی فاطمہ ہے تو ان کی دادی بھی فاطمہ, وہ بھی غلط نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہماری دادا ہی فاطمہ کہہ رہا ہے. اگر ان کے دادا علی ہے تو ان کے دادا بھی علی ہیں. اب بتائیے جب گھر کے اندر گڑبڑ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ تو یہ معمولی بات نہیں تھی جو امام موسیٰ کاظم پر زمانہ گزرا, اور کس طریقے سے آپ نے ان حالات کا مقابلہ کیا. چھٹے اور ساتویں امام نے جس طریقے سے اس یلغار کا مقابلہ کیا ہے جو دین حق کے اوپر ہو رہی تھی, انشاءاللہ میں آپ کو کل سناؤں گا, آج وقت تمام ہو رہا ہے. یس, چھٹے ساتویں آٹھویں نویں دسویں اور گیارہویں امام جو تھے ان لوگوں نے کن حالات میں کن چیزوں کا مقابلہ کیا ہے. کبھی اسلام کے اوپر فارسی کلچر کا انفلوئنس آنے لگا, کبھی کرسچین کلچر کا انفلوئنس آنے لگا, اور کس کس طریقے سے اماموں نے اس کا توڑ کیا. یہ کل اور پرسوں کی مجلسوں میں انشاءاللہ آپ کو سنا. آج تو وقت تمام ہو گیا تو آج بات بھی تمام ہو رہی ہے. خالی اتنا کہ اماموں نے, ہر امام نے اپنے دور میں زبردست طریقے سے دین کی تبلیغ کی اور دین کے پیغام کو آگے بڑھایا ہے. اور کربلا ایک ہی رہی, لیکن یہ بھی عجیب و غریب کارنامہ ہوا ہے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ نہیں, کربلا کا ایک رہنا اس کی عظمت کی دلیل بن گئی. شہادت سب اماموں نے قبول کی مگر کربلا ایک رہی, تاکہ ساری دنیا کے واسطے مرکز کشش بن جائے. شہادت ہر امام کی ہم مناتے ہیں گیارہویں امام تک, مگر کربلا ایک ہے. اور اماموں پر بھی وقت پڑے مگر انہوں نے بھی کسی نے دوسری کربلا نہیں بنائی, اسی لیے دوسری کربلا نہیں بنائی کہ ایک کربلا اپنی پوری طاقت و توانائی کے ساتھ دنیا میں ہدایت کی روشنی پھیلاتی ہے. اور آج اس ایک کربلا سے پورے اسلام کو روشنی مل رہی ہے. عزیزان گرامی، ہماری جانیں نثار ہو جائیں ان بے قصوں اور شہیدوں پر جنہوں نے اپنا خون راہ خدا میں دے کے اسلام کو بچا لیا. تاریخیں آگے بڑھتی جاتی ہیں، آج محرم کی 5ویں تاریخ ہو گئی. ابھی کل کی بات ہے کہ مجلسیں شروع ہوئی تھیں، آدھا عشرہ اولی تمام ہو گیا. ہم ان تاریخوں میں مختلف شہیدوں کا تذکرہ کیا کرتے ہیں، مختلف بے قصوں اور مظلوموں کی بات کرتے ہیں. کبھی زینب کے لاڈلوں کی بات ہوتی ہے جن کے لیے میر انیس کہہ گئے کہ ماں بیٹوں کو سمجھاتے ہوئے کہتی ہے کہ تم کیوں کہو کہ لال خدا کے ولی کے ہو، فوجیں پکارے خود کے نواسے علی کے ہو. اور عزیزان گرامی، کبھی حضرت مسلم کے ان یتیم بچوں کی بات ہوتی ہے کہ یتیمی اور غربت بھی جن پر روتی رہی، اور غربت کی موت جن پر آج تک آنسو بہا رہی ہے. دریائے فرات کے کنارے آج بھی ان کے مزار بنے ہوئے ہیں، جو اپنے گھر سے دور، اپنی ماں سے دور، اپنے خاندان والوں سے دور قتل کر دیے گئے. عزیزان گرامی، آل محمد کے اوپر جو وقت پڑا اور جس طرح آل محمد شہید کیے گئے، اس کے علاوہ جو نام کتابوں میں لکھے ہیں وہ تو لکھے ہیں، میں ایک بات اور بھی سوچتا ہوں، اور جب سوچتا ہوں تو میرا دل روتا ہے. دیکھیے، کتابوں میں لکھا ہے، آپ نہیں پڑھا ہوگا، میں نہیں پڑھا ہے، کہ جب مولا عباس رخصت کے لیے آئے ہیں اور امام رخصت نہیں دے رہے تھے، تو اس وقت 40-42 بچے چھوٹے چھوٹے جناب سکینہ کی قیادت میں آئے تھے، جنہوں نے حضرت عباس کو گھیر لیا تھا کہ جچا پیاسے ہیں. جس پر امام نے فرمایا تھا کہ اچھا بھیا جاتے ہو تو ان کے لیے پانی کا انتظام کرنا. سوال یہ ہے، یہ 40-42 بچے جو تھے، تاریخ سے ان کا حساب تو مانگیے. تو تاریخ ایک بچے کو بتاتی ہے جو عصر عاشور کو شہید ہوا، 11-12 برس کا بچہ عبداللہ ابن حسن. دو بچوں کو بتاتی ہے شام غریبہ میں شہزادی زینب و ام کلثوم لاشیں لے کے آئیں، یہ دو ہی ہو گئے. دو چھوٹی بچیوں کے لیے تاریخ لکھتی ہے شام کے قید خانے میں مر گئیں، سکینہ بنت الحسین اور رقیہ بنت الحسین، یا رقیہ بنت مسلم ہے جن کو بنت حسین کہہ دیتے ہیں، جو بھی ہو. یہ چلیے دو یہ ہو گئیں، ایک پانچویں امام زندہ واپس آ گئے. یہ 40-42 بچوں میں 5-6 بچوں کا تو حساب ملتا ہے، باقی تاریخ سے پوچھئے یہ بچے کیا ہو گئے. ارے کبھی سوچئے تو صحیح، کس قدر دردناک ہے یہ کہانی. اے اسلام کی ظالم تاریخ، بتا باغ محمد کی وہ کلیاں کیا ہو گئی. یہ لیکن اگر آپ کربلا سے شام تک جائیں تو آپ کو جگہ جگہ مزار ملیں گے. تاریخ نے اتنا حوالہ ضرور دیا کہ جب ظالم اونٹوں کو دوڑاتے تھے تو بچے گرتے تھے اور گر گر کے ختم ہو جاتے تھے. آئے وہ گودیاں جو کربلا سے شام تک گزر گئیں, آئے وہ بچے جو سواریوں سے گر گر کے مر گئے. باب محمد کی ان کلیوں کو سلام جن کا کوئی نام بتانے والا بھی نہ رہا.